الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليه السلام حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله اخبره بقتله وقتلي وان تربتي تكون بقرب تربتي فتظن انك علمت ما لم اعلمه وانه لا اعطي الدنيه من نفس ابدا ولتلقين فاطمه اباها شاقيه ما لقيت ذريتها من امته ولا يدخل الجنة احد اذاها في ذريتها. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کرامت و شرف حسینی موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا نورانی کلام آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے جو آپ نے قیام کربلا سے قبل مدینہ روانگی سے پہلے اپنے بھائی عمر ابن علی ابن ابی طالب کے سامنے بیان فرمایا. جب انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے جبکہ میں نے برادر معظم جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کچھ سن رکھا ہے, جب آپ کا انکار بیعت دیکھتا ہوں اور جو کچھ میں نے امام مجتبی علیہ السلام سے سنا ہے مجھے خوف آتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا, اے بھائی جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے اور جو کچھ تو نے امام مجتبی علیہ السلام سے سنا ہے وہ تجھے میں بتاتا ہوں. وہ سب کچھ میں نے بابا امیر المومنین سے سن رکھا ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. امیر المومنین نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا, اے علی آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹا حسین بھی مارا جائے گا, اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میری قبر بابا کی قبر کے قریب ہوگی. نجف و کربلا کا فاصلہ بہت کم ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میری تربت بابا کی تربت کے قریب ہوگی. آیا تو یہی کہنا چاہ رہا تھا, مجھے یہی بتانا چاہتا تھا کہ انکار بیعت کے بعد مجھے شہید کر دیا جائے گا, مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو یہ سمجھتا ہے میں بے خبر ہوں, میں لا علم ہوں اور لا علمی کی وجہ سے بیعت کا انکار کر دیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب کچھ علم ہے, میں آگاہ ہوں, میں اپنے کام سے بھی آگاہ ہوں اور میں اپنے انجام سے بھی آگاہ ہوں. اگر انجام اچھا ہوتا میں پھر بھی یزید کی بیعت نہ کرتا, اگر انجام شہادت و قتل ہے تو بھی میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یوں نہیں کہ اگر مجھے یقین ہوتا میں اس قیام میں زندہ بچ جاؤں گا, اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ اس قیام کے اندر یزید مارا جائے گا جب تو میں انکار کرتا, لیکن اب جب کہ مجھے یقین ہے میں مارا جاؤں گا, میں قتل ہو جاؤں گا, تو اب میں انکار نہ کروں اور بیعت کر لوں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اصل نقطہ جس کی وجہ سے میں بیعت نہیں کر سکتا, نہ آج کر سکتا ہوں نہ کل کر سکتا ہوں اور کبھی بھی نہیں کر سکتا, اور جس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا, اے برادر اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈال سکتا, میں اپنے نفس کو زیر خنجر رکھ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو تیروں کے حوالے کر سکتا ہوں، میں آپ کو شمشیروں کے اپنے آپ کو شمشیروں کے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو یزیدیوں کے سپرد نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو اتنا نہیں گرا سکتا کہ میں کسی یزید کے سامنے جھک جاؤں، کسی یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، کسی یزید کے ساتھ یہ طے کر لوں کہ وہ مجھے نہ چھیڑے میں اس کو نہ چھیڑوں۔ ممکن ہے یزید اس بات پہ راضی ہو جائے کہ حسین ابن علی کو نہ چھیڑے، لیکن نفس حسین، عزت حسین، کرامت حسین و شرف حسین ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ حسین بھی اس زمین پہ موجود ہو، یزید بھی اس زمین پہ موجود ہو، اور حسین اپنے اعمال سے تعلق رکھتے، اپنی نمازیں پڑھتا رہے اور یزید سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ شرف حسینی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کرامت حسینی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کیا ہوگا، لیکن اے بھیا سن لے، مجھے قتل کر دیں گے لیکن دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ دنیا میں خلق خدا انہیں رسوا کرے گی اور آخرت میں میری ماں زہرا ان کو رسوا کرے گی۔ میری ماں زہرا اپنے بابا کو شکوا کرے گی، بارگاہ خدا میں شکوا کرے گی، جو کچھ اس امت نے ذریت فاطمہ پر ظلم ڈھایا ہے اس کا شکوا جا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ اور اے بھیا یقین رکھنا کہ جس نے بھی ذریت فاطمہ کو ستایا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جس نے اولاد فاطمہ کو ستایا ہو وہ کبھی بہشت میں نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے چند روز دنیا کے وارے نیارے کر لے، ممکن ہے عیش و عشرت کر لے، لیکن بہشت میں نہیں جا سکتا۔ بلکہ دیگر مقام پر امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اولاد فاطمہ کو ستایا ہے وہ بھی بہشت میں نہیں جا سکتا، اور جو ذریت فاطمہ کے اوپر ہونے والے ظلم کو سن کے چپ بیٹھا رہے وہ بھی بہشت میں نہیں جا سکتا، جو خاموش تماشائی بنا رہے وہ بھی بہشت میں نہیں جا سکتا۔ شرف و کرامت جو خداوند تبارک و تعالی نے خاندان عصمت و طہارت کے لیے مخصوص قرار دیا ہے، جو منبع شرف ہیں، جو منبع کرامت ہیں، جن سے شرف پھوٹتا ہے اور بشریت تک پہنچتا ہے، جن سے کرامت نکلتی ہے اور بشریت تک اور انسانیت تک پہنچتی ہے، کربلا کے اندر انسان کو درس شرف دے کر گئے ہیں، کربلا کے اندر امت اسلامیہ کو درس کرامت سکھا کے گئے ہیں، اور یہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر جینا ہے تو شرف و کرامت کے ساتھ جیو، اور مرنا ہے تو شرف و کرامت کے ساتھ مرو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے، یزید کی حکومت برقرار ہو چکی ہے، یزید برسر اقتدار آ چکا ہے، یزیدیت کا آغاز ہو چکا ہے، زمانہ زمانہ ستم ہے، زمانہ زمانہ جور ہے، زمانہ زمانہ ظلم ہے، ظلم و ستم کے زمانے میں گردن جھکا کے جینا شرف کا نام نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما۔ ظلم و ستم کے زمانے میں میں مر جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں۔ میری عزت و کرامت و شرف مجھے ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ظلم کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا، میں ہرگز، تاکید کے ساتھ، ہرگز ابدا قیامت تک اپنے نفس کو پستی اور گراوٹ میں نہیں ڈالوں گا۔ عزیزان، عزاداری کا مقصد پیغام کربلا کو زندہ رکھنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے، وہ چیز جس کی آج دنیا کو اشد ضرورت ہے وہ دامن کربلا میں ہے۔ وہ دامن سید الشہداء میں ہے، اور عزاداری اس ضرورت بشری کو بشر تک پہنچانے کا نام ہے. عزاداری صرف رسومات کا نام نہیں، عزاداری سنت حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا ہے کہ پیغام کربلا کو کربلا سے لیا، کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں ابلاغ کیا، اور آنے والی دنیا کو اور انسانیت کو بتایا کہ جب تک زندہ ہو اس پیغام کو بشریت تک پہنچاتے رہو. پیغام کربلا تمام انسانیت کے نام ہے، تمام بشریت کے نام ہے، اور وہ یہ پیغام ہے کہ بشر کو خدا نے باشرف پیدا کیا ہے، با کرامت پیدا کیا ہے، لیکن کبھی شرف انسانی کے لٹیرے اور ڈاکو آ کر انسان سے شرف لوٹ لیتے ہیں، انسان سے کرامت لوٹ لیتے ہیں. جب بھی بشریت کے شرف پہ ڈاکا پڑے، وہاں پر عزادار حسینی کھڑا ہو، وہاں پر پیروکار حسین ابن علی کھڑا ہو. لٹیرے اور لوٹنے والے مختلف چیزیں لوٹتے ہیں. آج مملکت پاکستان میں لٹیروں کی حکومت ہے، جب سے بنا ہے لٹیرے حاکم ہیں، نہ کہ آج لٹیروں کی حکومت ہے، جب سے بنا ہے ڈاکو اور لٹیرے ہی اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں. ایک سلسلہ ڈاکوؤں کا آتا ہے، لوٹ مچاتا ہے، وہ دوسرے کو سونپ دیتا ہے، جب وہ لوٹ کے تھک جاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، پھر دوسرے کو سونپ دیتا ہے، بدلتے رہتے ہیں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ ڈاکو اور لٹیرے اور یہ ظالم ظلم وراثت میں ایک دوسرے کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک ظلم کرتا انتہا تک پہنچاتا ہے، فتنے برپا کرتا ہے، پھر اس ظلم و فتنے کو وراثت کے طور پر اپنے بعد میں آنے والے کو دے جاتا ہے. ہر چیز لوٹ رہے ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگوں سے ابتدائی وسائل زندگی تک لوٹ لیے، چھین لیے، معمولی وسائل زندگی. اس زمانے میں جبکہ یہ وسائل عام ہو چکے ہیں، ہر دنیا کے اندر فقیر ترین ممالک کے اندر یہ وسائل عام ہیں، لیکن پاکستان کے اندر لٹیروں نے کچھ بھی اس ملت کے لیے نہیں چھوڑا. زرعی ملک میں جہاں گنے کی پیداوار ہوتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ یہ ملک باہر بیچ سکتا ہے اور بیچتا رہا ہے، اس ملک کے اندر چینی نہیں ملتی. چینی 160 روپے 150 روپے کلو تک جا پہنچتی ہے. کدھر گئی یہ چینی؟ کدھر گئی یہ شوگر؟ یہ لٹیروں نے لوٹ لی، یہ حق چھین لیا، بجلی چھین لی، گیس چھین لی، ابتدائی وسائل زندگی چھین لیے، روزگار چھین لیا، تعلیم بچوں کی چھین لی، سانس لینے کی مہلت چھین لی، زندہ رہنے کی مہلت چھین لی. آئے دن گوشہ و کنار سے، دائیں بائیں سے لوگوں کی ہمدردی میں کوئی بول پڑتا ہے. البتہ ان کو لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی ظالم کو مظلوم سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی ستمگر کو ستم دیدہ کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی، کبھی بھی بھیڑیے کو بھیڑ سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. اور اگر کسی وقت دیکھو کوئی بھیڑیا آنسو بہا رہا ہے تو اس دھوکے میں نہیں آنا، اس دھوکے میں نہیں آنا، بھیڑیے کے آنسو دیکھ کر اور اس کی ہمدردیاں سن کر دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ ہمدرد ہے ہمارا، چونکہ سب باری باری آ کر اپنا امتحان دے چکے ہیں، ملک کو ویران سے ویران تر کر کے جا چکے ہیں. یہ ہمدردیاں در حقیقت عوام سے نہیں، ان کے دکھوں سے نہیں، ان کے زخموں سے نہیں، ان کی محرومیتوں سے نہیں، بلکہ یہ خواہشیں ہیں، یہ آرزویں ہیں اقتدار کی کہ ہمیں کب موقع ملے گا، ہمیں کب، ہماری کب باری آئے گی لوٹ کی. اور ڈرتے ہیں کہ جو لوٹ رہا ہے یہ شاید سب کچھ لوٹ کے لے جائے، ہمارے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، عوام دھوکے میں نہ آئیں. لیکن سب سے زیادہ بڑی چیز، سب سے باعظمت چیز جو اس ملت سے لوٹ لی گئی عزیزان، وہ چینی نہیں ہے، وہ شکر نہیں ہے، وہ گندم نہیں ہے، وہ بجلی نہیں ہے،
وہ گیس نہیں ہے اگرچہ یہ سب لٹا ہوا مال ہے, یہ سب متاع ہے جو لٹ چکی ہے اس ملت کی. سب سے بڑی چیز جو لٹ گئی وہ امن و سلامتی بھی نہیں ہے اگرچہ وہ بھی لوٹ لی گئی اس ملک سے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے امنیت و سلامتی کو نعمت کہا ہے کہ ہم نے بشر کو جہاں پر رزق کی نعمت عطا کی ہے امن و سلامتی کی بھی نعمت عطا کی ہے. حضرت ابراہیم نے جب مکہ کو آباد کیا اور بارگاہ خدا میں دعا مانگی, پروردگار سے یہ دعا مانگی کہ پروردگارا اس بلد کو, اس شہر کو, اس حرم کو اپنے بندوں کے لیے امن کا شہر و امن کا بلد قرار دے, اس کے اندر امن و امان عطا فرما. رزق کی طرح بڑی نعمت امن و امان ہے, لیکن امن و امان کے ڈاکوؤں نے اور لٹیروں نے اس قوم سے امن و امان بھی چھین لیا. آج خود بھی محفوظ نہیں, ملت بھی محفوظ نہیں. بظاہر یہ سوچتے تھے کہ سلسلہ عزاداری کو ختم کرنے کے لیے نا امنی چھیڑی ہے, نام حسین ابن علی لینے والوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے امن و امان خراب کیا ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بھی مظلوموں کا امن و امان لوٹنے کے لیے بھیڑیے اور درندے لاؤ گے, وہ درندے اگرچہ عزاداران حسین ابن علی کو ستائیں گے, ان کو قتل کریں گے, لیکن درندے ہیں, درندے کی خون ہے, درندہ خونخوار ہے. ایک دفعہ خون بشری اگر اس کے منہ چڑھ گیا تو پھر وہ صرف شیعہ پر ہی نہیں بلکہ سرزمین پر ہر رہنے والے کو چیر پھاڑ کھائے گا. آج کوئی بھی محفوظ نہیں, خود چیختے ہیں اسی درندگی کے ہاتھوں اور دہشت گردی کے ہاتھوں خود چیخ رہے ہیں, جس کی خود سرپرستی کی ہے, جس کو خود دودھ پلایا ہے, جسے خود پروان چڑھایا ہے, جسے تشیعوں کے خلاف بنایا گیا تھا. آج ملک کوئی طبقہ اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں. امن و امان پاکستانیوں سے چھین لیا گیا, لٹیروں نے لے لیا. لیکن میں عرض کروں گا عزیزان, یہ بھی سب سے بڑی لوٹ نہیں ہے. اگرچہ امن و امان و سلامتی نہ ہونے کے نتیجے میں پاکستانیوں کو بہت نقصان ہوا, پاکستان کی ملت کو, شیعہ کو, سنی کو, بریلوی کو, دیوبندی کو, آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں. آج نہ بریلوی کے مزار محفوظ ہیں, نہ شیعہ کے جلوس محفوظ ہیں, اور نہ دیوبندی کے جمعے محفوظ ہیں. کوئی بھی محفوظ نہیں, نہ فوج محفوظ ہے, نہ حکومت محفوظ ہے, نہ پولیس محفوظ ہے. اسی شہر لاہور کے اندر جتنے حملے پولیس پر ہوئے ہیں اتنے کسی اور پر نہیں ہوئے. اگر تناسب دیکھا جائے, پرسنٹیج دیکھا جائے, تو سب سے زیادہ نقصان پولیس کا ہوا ہے. لیکن یہی پولیس ایک دن آنکھوں میں پٹی باندھ کر ان دہشت گردوں کو یا پکڑتی نہیں تھی یا پکڑ کر چھوڑ دیتی تھی ان کو. جب بھی بھیڑیے اور درندے کو چھوڑا, وہ درندہ فرصت پا کر انہی کو آ کر نوچنے لگا. جس دن پکڑا تھا اگر اسے سزا دے دیتے, اگر اسے فنار کر دیتے, تو آج پولیس بھی محفوظ ہوتی, فوج بھی محفوظ ہوتی, مزار بھی محفوظ ہوتے, جمعے بھی محفوظ ہوتے, اور عزاداری کے جلوس بھی محفوظ ہوتے, سب محفوظ ہوتے. لیکن حماقت سے کام لیا, ان درندوں کو مہلت دی, اس ملت کا امن و امان چھین لیا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی لوٹ اس ملت سے امن و امان چھیننا بھی نہیں ہے. نقصان بہت ہوا, لیکن یہ سب سے بڑی لوٹ نہیں ہے. سب سے بڑا ڈاکہ ملت پاکستان کے اوپر یہ نہیں پڑا, بلکہ اس سے بھی گران قدر اور اس سے بھی زیادہ گران بہا متاع ملت پاکستان کا ان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اور وہ کون سا متاع گران بہا تھا؟ وہی متاع گران بہا جسے حسین ابن علی نے بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا. لیکن پاکستان کے ظالم حکمرانوں نے اور ناعاقبت اندیش سیاستدانوں نے اور اقتدار کے لالچیوں نے اور لٹیروں نے وہ گران بہا متاع و گوہر بھی لٹا دیا, اور وہ پاکستانی ملت کا شرف, وقار اور عزت اور غیرت ہے جسے لٹا دیا, شرف لٹا دیا. ڈاکو شرف و کرامت کے ڈاکو آئے اس ملک سے شرف لوٹ کر لے گئے، احساس غیرت و احساس عزت لوٹ کر لے گئے. آج جو جی میں آتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر سرحدوں پر جو ڈرون حملے کرتے ہیں ان کے اندر دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں، ان کے اندر یہی خونخوار مارے جاتے ہیں، لیکن عزیزان پاکستان کی سرزمین کے اوپر تجاوز کرنا یہ پاکستان کے شرف کے خلاف ہے. جس کی جو مرضی آتی ہے پاکستان کے اندر دہشت گرد گروپ بنا لیتا ہے، یہ پاکستان کے شرف کے خلاف ہے. جس ملک کی مرضی آتی ہے پاکستان میں کوئی پروجیکٹ شروع کر دیتا ہے، یہ پاکستانیوں کے شرف کے خلاف ہے، پاکستانیوں کے وقار کے خلاف ہے. آج آپ نے دیکھا ایک ویب سائٹ وکی لیکس کے نام سے، جنہوں نے اخبار پڑھے ہوئے ہیں، آئے دن پاکستان کے خلاف بہت کچھ اگل رہے ہیں. کس قدر بے وقار و بے شرف ہو چکی ہے یہ حکومت اور یہ حکمران و سیاستدان، کہ جن کے بارے میں اتنے راز اگلوائے جا چکے ہیں اور اگل رہے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس ملک کے سفیر کو بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ تم ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہو. یہ جرت نہیں ہوتی ان کو کہ ایک دن امریکی سفیر کو بلا کر وزارت خارجہ میں، جو ڈپلومیسی کا قانون ہے عام ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، ایک دن اسے بلا کر یہ پوچھ لو کہ تم ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے خلاف یہ سازشیں کیوں کر رہے ہو. جرت نہیں ہوتی کہ ایک سفیر کو ایک پریزیڈنٹ بلا کے یا پرائم منسٹر بلا کے پوچھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام وہ کرتا ہے جو باشرف ہو، جو با عزت ہو. جب عزت و شرف ہی نہ ہو، جرت نہیں ہوتی کہ توہین کرنے والے کو پوچھ ہی لیں کہ تم توہین کیوں کر رہے ہو ہماری. یہ سب سے بڑا گران بہا گوہر تھا جو ملت پاکستان سے چھین لیا گیا عزیزان. لیکن ہر سال کا محرم اور عزاداری وہ یہ مجالس اور عزادار یہ پیغام دیتے ہیں ان لٹیروں کو اور ڈاکوؤں کو کہ پاکستان کے اندر صرف بے حیثیت اور بے شخصیت حکمران اور سیاستدان ہی نہیں رہتے، بلکہ پاکستان کے اندر حسین ابن علی کے پیروکار بھی رہتے ہیں. پیروکاران حسین ابن علی بھی رہتے ہیں اس ملک کے اندر، جو ہرگز اجازت نہیں دیں گے اس ملک اور اس قوم کا شرف لوٹ لیا جائے، کرامت لوٹ لی جائے. حسین ابن علی کے پیروکار کا معنی کیا ہے؟ حسین ابن علی کے پیروکار کا معنی دنیا نے غلط سمجھا ہے، غلط تاثر لیا ہے. وہ یہ سمجھے حسین ابن علی کے پیروکار کا معنی فقط یہی ہے جو سال بھر نظر نہیں آتا، دس دن فقط آ کے جمع ہو کر رسم عزاداری برپا کر کے پھر دوبارہ دس دن بعد غائب ہو جاتا ہے. نہ، یہ نہیں ہوتا حسین ابن علی کا پیروکار. حسین ابن علی کا پیروکار یہ نہیں ہوتا جو چند نعرے لگا کے پھر نظر نہ آئے. حسین ابن علی کا پیروکار وہ نہیں ہوتا جو فقط تبرک کھا کے پھر نظر نہ آئے. حسین ابن علی کا پیروکار وہ نہیں ہوتا کہ جو فقط آنسو بہا کے پھر نظر نہ آئے، بلکہ حسین ابن علی کا پیروکار کون ہوتا ہے؟ جو راہ حسین ابن علی کو جاری رکھتا ہے. حسین ابن علی کا راستہ کون سا ہے؟ حسین ابن علی کے پیروکار کا نعرہ وہی ہے جو حسین ابن علی کا نعرہ تھا. حسین ابن علی کے پیروکار کا موقف وہی ہے جو حسین ابن علی کا تھا. حسین ابن علی کا موقف کیا ہے؟ موقف حسین ابن علی یہ ہے، وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا، ہم ہرگز اپنے آپ کو ذلت و رسوائی اور خاری میں نہیں ڈالیں گے. وہ ہوتا ہے حسین ابن علی کا پیروکار.
حیحات من نازلہ، 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 حیحات من نازلہ.
اور دنیا نے دیکھ لیا، ممکن ہے پاکستان میں کوئی ایسا احساساتی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا بھی ہو، لیکن فقط احساسات میں کچھ کر رہا ہو. جذبات میں کچھ کر رہا ہو. صرف احساساتی اور جذباتی کو نہیں دیکھنا بلکہ پوری دنیا میں نگاہ کرو, تمہیں حسین ابن علی کے پیروکار کی تصویر ذہن میں آ جائے گی. صرف احساساتی اور جذباتی کو نہ دیکھو بلکہ تمہیں حسین ابن علی کے پیروکار کی تصویر ذہن میں آ جائے گی. تم نے دیکھا کہ ایران کے اندر جہاں پیروان حسین ابن علی کثرت سے رہتے ہیں, جب اسی شرف و عزت کے لٹیروں نے اس ملت کا شرف لوٹ لیا, ایک فقیر پیرو حسین ابن علی, ایک فرزند حسین ابن علی روح اللہ خمینی اٹھ کر اپنی ملت کو کہا کہ اے ملت ایران, یا حسین ابن علی کا نام چھوڑ دو یا یہ ذلت اور رسوائی چھوڑ دو. اس وقت حسین ابن علی کے پیروکاروں نے, وہی جن کو دنیا سمجھتی تھی کہ ان کا کام فقط رونا ہے اور رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا, انہوں نے بتا دیا کہ اس رونے کا نتیجہ آج دکھاتے ہیں آپ کو. کیا جواب دیا اپنے رہبر کو؟ رہبر کو یہ جواب دیا, اے رہبر, ہم حسین ابن علی کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن رسوائی اور ذلت کا توک گردن سے اتار دیں گے. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پیروان حسین ابن علی نے توک ذلت گردن سے اتار پھینکا اور یزید زمان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہ ہوتے ہیں حسین ابن علی کے پیروکار. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل 60 سال سے مسلمانوں کی توہین کر رہا تھا, مسلمانوں کے شرف سے کھیل رہا تھا, مسلمانوں کی کرامت سے کھیل رہا تھا, مسلمانوں کی حیثیت و شخصیت سے کھیل رہا تھا, اور تمام مسلمان, تمام حکمران, تمام عرب اور غیر عرب سیاستدان و علماء اسلام سب مل کر اسرائیل کا مقابلہ کر رہے تھے, لیکن ہر روز وہ زیادہ بڑھ کر جسارت سے زیادہ جسورتر ہو رہا تھا. لیکن جس دن حسین ابن علی کے پیروکار, چند ہزار پیروکار سرزمین لبنان پر میدان میں اترے, جب انہیں رہبر نے کہا کہ یا حسین ابن علی کا نام چھوڑ دو یا یہ تو کی ذلت گردن سے اتار دو, وہ چند ہزار حزب اللہ کے جوان باہر نکلے اور کیا جواب دیا؟ اے رہبر, ہم ہرگز حسین ابن علی کا نام نہیں چھوڑیں گے, تو کی ذلت گردن سے اتار دیں گے. اور اس طرح سے تو کی ذلت گردن سے اتار کے پھینکا کہ اسرائیل کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا. یہ ہوتے ہیں حسین ابن علی کے پیروکار. صرف یہ نہ سمجھنا حسین ابن علی کے پیروکار جو صرف احساسات میں نکلتے ہیں اور پھر احساسات جب ختم ہوتے ہیں دب جاتے ہیں, کم ہوتے ہیں, پھر نظر نہیں آتے. پیغام محرم یہ نہیں ہے کہ فقط 10 دن میدان میں آئے اور پھر اس کے بعد نظر نہ آئے, بلکہ آزاداری کا پیغام یہ ہے کہ جب تک یزید و یزیدیت موجود ہے, پیرو حسین ابن علی میدان میں حاضر ہے, وہ میدان میں حاضر ہے. عزیزان, یہ جملہ سید الشہداء کا, وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا, یہ جملہ بتاتا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ یا میرا نام لو, حسینی بنو. اگر یا حسین کہنا ہے تو پھر تو کی ذلت گردن سے اتار کے پھینکنا پڑے گا. یا میرا نام لینا چھوڑ دو. کیوں؟ کہ حسین شرف و عزت کا نام ہے. یا عزت کے امام کا نام لینا چھوڑ دو یا گردن سے ذلت کا توک اتار کے پھینک دو. جس طرح دو سرزمینوں پر پیروان حسین ابن علی نے پوری دنیا کو ببانگ دہل بتا دیا کہ ہم نام حسین نہیں چھوڑ سکتے, توک ذلت گردن سے اتار سکتے ہیں, اسی طرح سرزمین پاکستان کا شیعہ بھی اور پیروکار بھی ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے. اور انشاءاللہ ان قریب وہ دن آئے گا, دنیا دیکھے گی کہ پاکستان سے سارے یزیدی, وہ اندر کے یزیدی ہوں یا باہر کے یزیدی ہوں, وہ یہاں کی پیداوار یزید ہو یا باہر سے آیا ہوا یزیدی ہو, وہ کسی عرب ملک کا یزیدی ہو یا مغرب کا یزیدی ہو, وہ امریکہ کا یزیدی ہو یا اس کا گماشتہ پاکستان کے اندر ہو, حسین ابن علی کے پیروکار جس دن اٹھ کھڑے ہوئے اس دن کوئی یزیدی سرزمین پاکستان پہ ٹک نہیں سکے گا.
زندہ باد.
لیکن عزیزان حسین کا پیرو بننے کے لیے صرف ظاہر کافی نہیں ہے، اپنے اندر وہ حسینیت کی روح بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ روح حسینیت شرف و عزت ہے، احساس شرف و عزت، احساس ذلت کو اپنے سے جھٹکنا، حقارت کے احساس کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ ہم حقیر قوم نہیں ہیں، ہم پست نہیں ہیں، ہم پستی میں نہیں جائیں گے۔ حسین ابن علی نے پیاسا رہ کر یہ ثابت کر دیا، پیاس برداشت کر لو، پیاس برداشت کر لو لیکن ذلت قبول نہ کرو۔ بھوکا رہ کر یہ بتا دیا کہ بھوک میں بھی احساس عزت رکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی حقارت اور ذلت کی جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ذلیل ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے دوسروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس لیے یہ توہین برداشت کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے کربلا میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے یہ بتا دیا کہ جب ایک طرف ذلت ہو اور ایک طرف بھوک اور پیاس ہو تو بھوک اور پیاس برداشت کر لو، موت برداشت کر لو لیکن ذلت برداشت مت کرو۔ کسی شخص کے پاس جواز نہیں ہے کہ چونکہ میرے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا میں یہ ذلیلانہ حرکت کرنے پر مجبور ہوں۔ بنت علی نے رسن پہن کر دربار کے اندر خطبے دے کر یہ بتا دیا کہ زینب سے زیادہ مجبور کوئی اور نہیں تھا۔ وہ بھوکے بچے جو کربلا سے روزے عاشور سے پہلے ہی بھوک کاٹ رہے تھے، عاشور کے دن بھی بھوکے رہے، عاشور کے بعد بھی بھوکے رہے، اتنے بھوکے ہو چکے تھے کہ جو بھی انہیں دیکھتا اس کے دل میں رحم آ جاتا، ترس آ جاتا۔ انہی بچوں کو رحم کھاتے ہوئے صدقے کی کھجوریں دی گئیں انہی قیدی بچوں کو، اسیر بچوں کو۔ توجہ فرمائیں، کربلائی مائیں چاہیے، کربلائی باپ چاہیے جو اپنے بچوں کے اندر احساس عزت و احساس شرف پیدا کریں، صدقہ خور نہ بنائیں۔ جب ان بچوں میں رحم کھا کر، ترس کھا کر انہیں صدقے کی کھجوریں دی گئیں، دینے والے نے کہا کہ یہ بچے کھائیں گے، یتیم بچے، مجھے ثواب ہوگا، میرے مرحومین کو ثواب ہوگا۔ بچے تھے، بچے نے کھجور ہاتھ میں پکڑ لی لیکن عزت اور شرف کی پروردہ ماں بھی وہاں موجود تھی، فوراً آگے بڑھی، بچے کے ہاتھ سے کھجور لی، دوبارہ دینے والے کی طرف پھینک کر کیا کہا کہ ہماری بھوک پہ رحم کھانے والے، ہماری گرسنگی پہ ترس کھانے والے، تو قابل رحم ہے، ہم قابل رحم نہیں ہیں، اس لیے کہ اگرچہ ہمارے پیٹ خالی ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہمیں پانی نہیں ملا، لیکن ہماری روح کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے وجود کے اندر احساس عزت و احساس وقار و احساس کرامت و احساس شرف موجود ہے۔ جو شرف مند، جو شرافت مند ہو وہ قابل رحم نہیں ہوتا، جو شرف لٹا چکا ہو وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کوفیو تم کھانا کھا کے آئے ہو، ہم نے کھانا نہیں کھایا، تم پانی پی کر آئے ہو، میں نے پانی نہیں پیا، میرے بچوں نے پانی نہیں پیا، لیکن مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے، مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے، مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے۔ بنت علی کو ان پہ رحم آ رہا تھا۔ بنت علی فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کس طرح ذلیل بنے ہوئے ہو، کس طرح حقیر بنے ہوئے ہو، کس طرح ذلت کو گلے لگایا ہوا ہے، کس طرح ذلت پہ راضی ہو گئے ہو۔ ہم احساس عزت کرنے والے اگرچہ اپنے عزیز کٹوا آئے ہیں، اگرچہ اپنے بھائی شہید کروا آئی ہوں، اگرچہ اپنے بیٹے ذبح کروا آئی ہوں، اگرچہ سارے عزیز اپنے کربلا میں چھوڑ آئی ہوں، ان کو دفن کرنے کا بھی موقع نہیں ملا،
لیکن ہرگز کسی جگہ پر ذلت برداشت نہیں کروں گی. یہ پرورش کرنا پڑتی ہے قوم کی. مجالس کا کام فقط یوں نہیں کہ رسم ادا کرنا. مجالس مجالس عزت ہے, یہ ممبر ممبر عزت ہے, ممبر کرامت ہے, وہ ممبر شرافت ہے, وہ شرف ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ برسا برس سے آزاداری ہو رہی ہو اور اسی آزاداروں کے شرف سے اور انہی آزاداروں کی کرامت سے مٹھی بھر لوگ کھیل رہے ہوں؟ حسین ابن علی کا نام اور حسین ابن علی کا پیغام یہ نہیں ہے. محافظ بنو اپنے کرم اور اپنی شرف کے محافظ بنو, اپنے ملک کے شرف کے محافظ بنو, دنیا اسلام کے شرف کے محافظ بنو. اس شرف کو بچا کے رکھو, اگرچہ اس کے لیے بھوکا رہنا پڑے, اگرچہ اس کے لیے پیاسا رہنا پڑے. حسین صرف اس لیے پیاسے نہیں رہے کہ ہم فقط پیاس پہ روتے رہیں, لیکن جب اپنی پیاس کا وقت آئے پھر پیاس برداشت نہ کر سکے. حسین اس لیے بھوکے نہیں رہے کہ میری بھوک کو روتے رہو, لیکن جب تمہاری باری آئے بھوکا رہنے کی تو بھوکے نہ رہ سکو. حسین اس لیے بھوکے رہے کہ دیکھو میں اتنے عظیم مقام کا مالک ہو کر میں چاہتا تو معجزے سے یہاں پر کھانا حاضر کر سکتا ہوں, میں چاہتا تو معجزے سے یہاں پر پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہوں, میں چاہتا تو اپنی کرامت امامت کے ذریعے سے یہاں پر دریا کا رخ موڑ سکتا ہوں. لیکن سید الشہداء نے وہ معجزہ نہیں دکھایا, معجزے سے پانی اپنے خیموں میں نہیں پہنچایا, نہیں پہنچایا. کس لیے نہیں پہنچایا؟ تاکہ قیامت تک آنے والی ملتوں کو پتہ چل جائے کہ کھانے اور پانی کی خاطر اپنا شرف قربان نہیں کیا جا سکتا. بھوک کے اندر بھی شرافت مند جیا جا سکتا ہے, پیاس کے اندر بھی شرافت مند جیا جا سکتا ہے. یہ طرز زندگی ہے حسین ابن علی ہے, یہ طرز زندگی اولاد فاطمہ ہے, یہ ہے راہ حسین ابن علی, یہ ہے پیغام حسین ابن علی. آج متائے ملت پاکستان جو لٹ چکی ہے اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہے, اس چھنی ہوئے متا کو لوٹانے کی ضرورت ہے. میں پاکستانی حکمرانوں سے اور پاکستانی عدلیہ سے اور پاکستانی سیاستدانوں سے یہ کہوں گا کہ آج تم عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اگرچہ بجائے میڈیا میں کبھی بیان دیتے ہو کہ پاکستان کی لٹی ہوئی دولت جو باہر کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے اسے واپس کرو, وہ تم کبھی واپس نہیں لو گے. اس لیے کہ وہ کسی ایک گروہ کی نہیں ہے, سب نے پاکستان کی دولت لوٹ کے باہر کے بینکوں میں ڈالی ہوئی ہے, سب نے اپنے بچے باہر دنیا میں منتقل کرا دیے ہیں. کوئی بڑا ایسا نہیں ہے وڈیرا جس کی فیملی پاکستان میں رہتی ہو, سب نے اپنی فیملی پاکستان سے باہر شفٹ کرا دیے, وہی انہیں اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. یہاں پر غریب رہ رہا ہے, مظلوم رہ رہا ہے, بے سہارا رہ رہا ہے, فقط یہاں سے لوٹتے باہر منتقل کراتے ہیں. وہ دولت لوٹی ہوئی وہ واپس آئے یا نہ آئے, لیکن ملت کا تقاضا وہ پیغام کربلا و آزاداری یہ ہے کہ وہ دولت لوٹی ہوئی وہ ہمیں یقین بھی ہے تم واپس نہیں لو گے. اے عدلیہ پاکستان کی, اے جسٹس پاکستان, وہ ملت کی ٹوٹی ہوئی دولت وہ تم واپس کرا سکو یا نہ کرا سکو, ایسا اہتمام کرو کہ اس ملک ملت کا لٹا ہوا شرف واپس دلو اس ملک ملت کا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری,
لٹی ہوئی کرامت, لٹا ہوا مقام, لٹی ہوئی عزت, لٹا ہوا وقار وہ واپس دلاؤ. کربلا میں بڑا مال لٹا, یزید نے کہا بھی تھا سید ساجدین سے, اے سجاد بتاؤ کربلا میں کیا لٹا میں پورا کرتا ہوں. سید سجاد نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جتنا مال ہمارا لٹا تھا یہ لسٹ ہے, یہ سارا ایک ایک کر کے واپس کر دو. کہا نہیں چاہیے, تم نے لوٹ لیا. کہا ہم نے سیکھا ہوا ہے اپنا مال رائے خدا میں پیش کرنا سیکھا ہوا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے ہم خدیجہ کبریٰ کی نسل سے ہیں. ہم خدیجہ عظمیٰ کی نسل سے ہیں. جب خدیجہ عظمیٰ نے اپنا سب کچھ راہ دین میں پیش کر دیا اور نہیں مانگا کسی سے, خود شیب ابی طالب میں بھوکی بیٹھی رہی, وہ مالدار بی بی شیب ابی طالب میں جب اس کا محاصرہ ہو گیا, رسول اللہ کے ساتھ 3 سال کی اسارت جب وہاں کاتی, اس کے اندر اس بی بی کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اپنا سارا مال راہ خدا میں دے چکی, وہ درختوں کی جڑیں چوستی رہی. شیب ابی طالب میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, بائیکاٹ تھا, لیکن اپنے شرف و کرامت کا سودا نہیں کیا. جاڑیاں ہیں شیب ابی طالب میں, جاڑیاں ہیں, آج بھی جائیں وہاں وہ سرزمین موجود ہے, چھوٹی چھوٹی پہاڑی جاڑیاں ہیں سنگلاخ زمین میں, وہ جاڑیاں زمین سے اکھاڑتے اور ان کی جڑیں چوستے. اس طرح سے کئی سال بسر کیے, 3 سال بسر کیے شیب ابی طالب میں. فاطمہ زہرا کا مال لٹ گیا, یوں نہیں کہ ہمارا مال پہلی دفعہ کربلا میں لٹا ہے, بار بار لٹا ہے اور بار بار لوٹ مارنے والوں نے لٹایا ہے, لیکن ہم نے مال بچانے کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی. جب بھی ہم نے قیام کیا ہے, شرف بچانے کے لیے قیام کیا ہے, حیثیت بچانے کے لیے, وہ مقام جو خدا نے ہمیں عطا کیا. کون سی قوم عزیزان لٹے ہوئے شرف کا احساس کرتی ہے اور اس کو واپس لوٹانے کے لیے اقدام کرتی ہے جس کے اندر شرف موجود ہو, جس نے شرف سیکھا ہوا ہو, کرامت سیکھی ہوئی ہو. ایران میں یہی قوم انقلاب سے پہلے اپنا شرف کھو چکی تھی, لٹا چکی تھی. امام نے آ کر اس قوم کو دوبارہ احساس عزت دلایا, احساس شرف دلایا. پہلے ان ماؤں نے اپنے بچوں کو شرف سکھایا, ان والدین نے بچوں کے اندر احساس کرامت اور شرف پیدا کیا. یہی بچے جب بڑے ہوئے انہوں نے شرف کے لٹیروں کو سبق سکھا دیا. لبنان کے اندر یہی شیعہ جو آج حزب اللہ کے اندر موجود ہیں, یہی جوان شیعہ جوان جنوب لبنان کے, یہ کرائے پہ مسیحیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, کرایہ لیتے تھے ان سے پیسے, اور فرانجسٹ آرمی ان شیعہ جوانوں سے استفادہ کرتی تھی. ان کو اپنی کرامت کا شرف کا احساس نہیں تھا. عیسائیوں سے پیسے لے کر ان کے لیے جنگ کیا کرتے تھے. لیکن ایک سید پیدا ہوا, سید عباس موسوی, وہ آئے ایران میں, تہران میں جماران کے اندر, اور پیر جماران خمینی کبیر سے آ کے نسخہ پوچھا, اے راہ رو اے راہ حسینی, اے راہبر حسینی, اے پیروکار حسینی, اے فاطمی نسب, اے حسینی نجات, آپ بتاؤ کہ کس طرح ایران کے سرزمین پر آپ نے شرف دوبارہ لوٹایا ہے. انہوں نے بتا دیا کہ چند علماء کو جمع کرو, چند جوانوں کو جمع کرو, اور حسین ابن علی سے عہد کر لو کہ جب تک ہم سرزمین لبنان پر اپنا وقار اور حیثیت لوٹائیں گے نہیں, اس وقت چین سے بیٹھیں گے نہیں. یہ فارمولا لے کر, یہ نسخہ لے کر وہ سید بزرگوار واپس لبنان جا کر لبنان کے شیعہ کو یہ بتا دیا کہ راہ حسین ابن علی وہ نہیں جو برسوں سے ہم چلے آ رہے ہیں, کہ ساری رات و سارا دن و سارا سال مسیحیوں سے کرایہ لے کر ان کے لیے پہل کام کرتے رہے اور 10 دن عزاداری کر لیں, یہ نہیں ہے راہ حسین ابن علی. راہ حسین ابن علی وہ ہے جو خمینی کبیر نے بتایا ہے. ان جوانوں کو سمجھ میں آیا. آج وہی شیعہ لبنان کی سرزمین پر انہوں نے ہر کھوئی ہوئی عزت واپس لے لی ہے, فلسطین کے لوٹا ہوا عزت انہوں نے واپس لے لی ہے, قدس کی لوٹی ہوئی عزت واپس لے رہے ہیں, لبنان کا کھویا ہوا وقار واپس لے رہے ہیں, عربی دنیا کا کھویا ہوا شرف واپس لوٹا رہے ہیں, اور اسلامی دنیا کا کھویا ہوا شرف واپس لوٹا رہے ہیں, شیعہ کا کھویا ہوا شرف واپس لوٹا رہے ہیں, سنی کا کھویا ہوا شرف واپس لوٹا رہے ہیں.
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے
خمینی,
زندہ ہے
افکار خمینی,
زندہ ہے
کردار خمینی,
زندہ ہے
لبنان میں دیکھو,
زندہ ہے
ایران میں دیکھو,
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں,
زندہ ہے
امنائی کی شکل میں,
زندہ ہے
اور اے صحت و سلامتی رہے بر معظم سید علی حمینی بہت بلند سلام
انسان کے اندر دو شرف ہوتے ہیں دو شرف دو کرامتیں توجہ سے سننا ہے اس وقت راہ کربلا طے کرنے کے قابل ہوتا ہے اس وقت رسوماتی شیعہ زینبی شیعہ بن جاتا ہے جب دو طرح کی شرافتیں اس کے اندر ہوں دو طرح کی کرامتیں اس کے اندر ہوں ایک وہ شرف جو اس کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے اس کو بچا کے رکھے اسے ضائع نہ ہونے دے اور ایک وہ شرف جو دین سکھاتا ہے وہ بھی حاصل کر لے ایک فطری شرف ہے اور ایک اکتسابی کسبی یعنی ایک وہ شرف ہے جو انسان خود کماتا ہے خود حاصل کرتا ہے اور ایک وہ شرف جو پیدائشی طور پر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے وہ آیا آپ کی خدمت میں پڑھی سورہ اسراء کی خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو خلقت میں پیدائش میں ہی کرامت عطا کی ہے شرف عطا کیا ہے انسان اس گوہر کا محافظ ہے اس شرف کا محافظ ہے فطری اور پیدائشی شرف کو بحال رکھنا ہے باقی رکھنا ہے یہ لٹ جاتا ہے اس کے بھی راہزن بہت ہیں اس کے راہزن خواہشات ہیں شہوات ہیں دنیا پرستی ہے حب دنیا ہے گناہ اور معصیت ہے گناہ اور معصیت اگر انسان شروع کر دے اور راہ جرم و جنایت میں نکل جائے وہ فطری کرامت اور شرف انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور جب شرف ختم ہو جائے حیوان بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے قرآن مجید نے بار بار انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اب یہ انسان نہیں رہے زمرہ انسانیت سے نکل گئے ہیں کون لوگ فرمایا جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی تورات لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اسے پس پشت ڈال دیا اس پر عمل نہیں کیا یہ اب انسان نہیں گدے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار وہ لوگ اس آسمانی کتاب کو سنبھال کے نہیں رکھا اور اس پر عمل نہیں کیا اور طاغوت کے پیچھے چلے اب یہ انسان نہیں ہے مثلوں کا مثل الحمار یہ گدے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہر روز جمعہ ہر جمعہ میں ہر ہفتے کے نماز جمعہ میں امام جمعہ کو حکم ہے کہ یہ پڑھ کے سنو ہر ہفتے تکرار کرو یہی سورہ پڑھو کیوں تاکہ جمعہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے انسان باقی رہنا ہے انسان باقی رہنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی چونکہ ممکن ہے ایک ہفتے کے دوران انسانیت ضائع ہو جائے اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک ممکن ہے بیچ میں انسانیت اپنا وقار کھو بیٹھے انسان اپنا شرف کھو بیٹھے اس جمعے سے اس جمعے تک اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا ہے اپنی انسانیت کا محافظ بننا ہے روایت میں ہے کہ بخیلوں کی طرح محمد والے محمد پہ درود نہ پڑھو سخیوں کی طرح پڑھو سخاوت مندانہ درود پڑھو اگرچہ اس میں بخل تو نہیں تھا لیکن سخاوت بھی نظر نہیں آئی اس طرح سے پڑھو کہ سخاوت مندانہ درود وہ کرامت و شرف جو خدا نے فطرت بشر میں رکھا ہے انسان کو کہا اس کی حفاظت کرو اس کے محافظ بنو اسے ضائع نہ ہونے دو یہ کرامت ضائع ہو جاتی ہے پیدائشی اور فطری کرامت آپ سے چلی جاتی ہے اس لیے شریعت نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے دوری اختیار کرنی ہے اس لیے دوری اختیار کرنی ہے کہ ان سے شرف ضائع ہو جاتا ہے انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے قرآن مجید میں خدا نے بار بار فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جن سے انسان انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے، حیوان جانور بن جاتا ہے. ایک آیت نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کا کام فقط دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، دوسروں کو ستانا ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترک یلحس، وہ لوگ جنہیں چھیڑو تو بھی ظلم کرتے ہیں، جنہیں نہ چھیڑو تو بھی ظلم کرتے ہیں، ان کی مثال مثلہم کا مثل الکلب، یہ کتے کی طرح ہے کہ کتے کو چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے، نہ چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے. فرمایا یہ بھی انسان نہیں ہے. جو اپنے پڑوسی کو چھیڑتے ہیں، جو اپنے ہمسائے کو چھیڑتے ہیں، جو اپنے رشتہ دار کو چھیڑتے ہیں، جو اپنے بھائی کو ستاتے ہیں، جو مسلمان کو ستاتے ہیں، جو کسی بے گناہ کو ستاتے ہیں، یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی انسان نہیں ہے، کتے کی طرح ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کونو قردتن خاسئین، پست بندر بن جاؤ، انسانیت کے قابل نہیں ہو، نکل جاؤ دائرہ انسانیت سے اور بندر بن جاؤ. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہیں ہم نے آنکھیں دیے وہ دیکھتے نہیں، جنہیں ہم نے کان دیے سنتے نہیں، جنہیں ہم نے عقل دیے سوچتے نہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. اولئک ہم کل انعام بل ہم ازل، یہ مویشی ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، یہ بھی دائرہ انسانیت سے نکل جائیں. جب انسان اپنا شرف کھو بیٹھتا ہے دائرہ انسانیت سے نکل جاتا ہے. قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا انسانی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا، وحشی شکل میں اٹھایا جائے گا. اس لیے ان کو خطاب ہوگا اذ الوحوش حشرت، خدا فرمائے گا اے ملائکہ میرے فرشتوں ان جانوروں کو ہانک کے ریور کو جہنم میں جا ڈالو، چونکہ یہ انسان نہیں، انہوں نے اپنا پیدائشی وقار کھو بیٹھے، شرف کھو بیٹھے. عزیزان ایک فطری شرف ہے جو خدا نے ہم سب کے اندر رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے شرافت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس شرف کو محفوظ رکھنا ہے. والدین کا فریضہ ہے کہ وہ شرافت انسانی بچے کے اندر آخر تک محفوظ رکھیں، ایسی تربیت کریں، ایسی تعلیم دیں، ایسا ماحول بنائیں کہ یہ باشرف انسان بنے، بے شرف و بے وقار نہ بنے. اور ایک وہ شرف ہے جو انسان کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے، فطری شرف کے ساتھ ساتھ قصبی اور اقتصابی شرف و کرامت وہ حاصل کرنا پڑتا ہے. وہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا نام پیرو حسین ابن علی ہوتا ہے، وہ در حقیقت انصار حسین میں سے ہوتا ہے، وہ دراصل کربلائی ہوتا ہے، وہ عاشورائی ہوتا ہے، جس کے اندر اقتصابی شرف بھی آ جائے. فطری شرف لوٹنے والی ایک چیز دنیا ہے، حب دنیا، شہوات بھی شرف لوٹ لیتی ہیں، نشے بھی شرف لوٹ لیتے ہیں، اور دنیا کی محبت بھی انسان سے وقار اور شخصیت لوٹ لیتی ہے. تمام شہرت کی لالچ، پیسے کی لالچ، مقام کی لالچ، منصب کی لالچ، یہ بھی انسان سے، چونکہ دنیا پستی کا نام ہے، دنیا کا معنی ہی پستی ہے، دنیا دنیا سے ہے. یہی نعرہ جو سید الشہداء نے یہاں پر لگایا وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّا، اے لوگوں سنو، میں ہرگز پستی میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. دنیا پستی کو کہتے ہیں، دنیا اور دنیا ایک ہی لفظ کے دو سو شکلیں ہیں، دنیا بھی پستی کا نام ہے، دنیا بھی پستی کو کہتے ہیں. اس لیے علی عظیم، علی شریف، علی کریم کا نعرہ یہ ہے کہ اے دنیا جا، تجھے میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں، اے دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، علی کریم کو، علی شریف کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ دنیا بھی انسان کو پستی میں ڈال دیتی ہے، دناعت میں ڈال دیتی ہے، حب دنیا، دنیا کی خاطر. کوفیوں نے اپنا شرف دنیا کی خاطر چھوڑ دیا، عمر سعد نے دنیا کے ہاتھ اپنا شرف بیچ دیا، شمر نے دنیا کی خاطر اپنا شرف بیچ دیا، اور مناؤ خولی دنیا کی خاطر قاتل حسین ابن علی بن گئی. عبرت کا مقام ہے یہ، شمر جو قاتل حسین ابن علی بن گیا، جس نے کائنات کا و تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کیا، یہ پہلے امیر المومنین کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یہ جنگ صفین میں علی کی سپاہ میں موجود تھا، یہ علی کی فوج میں موجود تھا، حامی تھا امیر المومنین کا۔ کوفہ میں جتنی مدت حضرت رہے یہ حضرت امیر المومنین کے ساتھ رہا، لیکن یہی شمر جو علی کی فوج میں تھا آج علی کے بیٹے کا قاتل بن گیا۔ کس چیز نے قاتل بنا دیا؟ دنیا نے، دنیا کے وعدے نے۔ عبیداللہ نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو جا کر حسین ابن علی کا سر قلم کر دے میں تجھے فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ اس سپہ سالاری کے وعدے نے اس کو قاتل بنا دیا۔ عمر سعد کو وعدہ دیا، اے عمر سعد اگر تو سبت رسول کو قتل کر دے میں تجھے حکومت رائے دے دوں گا۔ حکومت رائے کے وعدے نے اسے قاتل حسین بنا دیا۔ یہ وعدے دنیا کے، یہ کسی کو بھی عمر سعد اور شمر بنا سکتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ آج کے دنیا پرست اور آج کے دنیا کے پیچھے دل دادا بھاگنے والے کو حسین نہیں ملتا، ورنہ بڑے شمر ہیں جو خنجر آستین میں لے کر گھوم رہے ہیں۔ آج اگر ان کو کوئی حسین مل جائے، کوئی حسین کا بیٹا مل جائے، کوئی حسین کا بھائی مل جائے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ دنیا کے پجاری ہیں۔ دنیا شرف لوٹ لیتی ہے انسان کا، دنیا کرامت لوٹ لیتی ہے انسان کا۔ پناہ مانگو شر دنیا سے اور خدا سے توفیق مانگو۔ پروردگارہ یہ فطری کرامت جو تو نے عطا کیا ہے، یہ فطری شرف جو تو نے عطا کیا ہے بنام حسین، اسے ہم سے نہ چھیننا۔ ہمیں دنیا سے پناہ دے، ہمیں دنیا دنیا سے پناہ دے، ہمیں دنیا کا شکاری نہ بنا، ہمیں دنیا کے پیچھے نہ چلا۔ ایک طرف لشکر کربلا میں وہ تھا جو اپنی دنیا چھوڑ کر حسین ابن علی کے ساتھ آ گیا، اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو دنیا کے وعدے میں اور لالچ میں آ کر قاتل بن گئے۔ یہ شمر جو رشتے میں حضرت ابوالفضل العباس کا دور سے رشتہ دار بھی بنتا ہے، عمر سعد حسین ابن علی کا رشتہ دار بنتا ہے دور سے، یہ کون لوگ تھے؟ ان کو پہچانے عبرت کا مقام ہے۔ عمر سعد دور سے رشتے میں جا کر سید و شہداء کا رشتہ دار بھی بن جاتا ہے، شمر حضرت ابوالفضل العباس کا رشتہ دار بن جاتا ہے کہ ام البنین جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی یہ شمر بھی اسی قبیلے سے تھا۔ یہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ حسین علیہ السلام کے لشکر میں میرے قبیلے کے چند افراد بھی موجود ہیں، کہا چار بھائی ہیں جو میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ماں میرے قبیلے سے ہے، میں جب جاؤں کربلا میں تو ان کے نام امان نامہ مجھے لکھ کر دے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے امان نامہ لکھ کے دیا کہ یہ چار آدمی، ان کو معافی دے دی جائے، ان کی جان بخش دی جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ چار آدمی کون تھے؟ وہ ام البنین کے چار بیٹے تھے، ابوالفضل العباس اور حضرت عباس کے تین بھائی جو کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ موجود تھے۔ شمر آیا، آ کر خیام حسینی کے سامنے آ کر ندا دی، کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے مہلت دی، کہا بات کرو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک امان نامہ لایا ہوں کوفہ سے عبیداللہ سے لکھوا کر اس کے دستخطوں سے، اور وہ یہ ہے کہ ام البنین کے بیٹے باہر آ جائیں، وہ میرے حوالے کر دو، میں انہیں محفوظ مقام تک پہنچاؤں گا اور یزیدی فوج انہیں نہیں چھیڑے گی۔ توجہ فرمائیں، فاطمہ کے بعد شرف فرزند کا شرف دیکھیں، فاطمہ کے بعد کرامت بیٹے کا کرامت دیکھیں۔ کیا کہا؟ ابوالفضل العباس کو بلایا، کہا عباس آ جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لے آؤ۔ کیا کریں مولا، آپ کی جان بخش دی گئی ہے، آپ کو معافی نامہ مل گیا ہے، آپ یہاں سے محفوظ جا سکتے ہو، عباس میری اجازت ہے، اپنے بھائیوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فاطمہ کے بیٹے کا شرف تو دیکھ لیا، اب ام البنین کے بیٹوں کا شرف دیکھیے، ام البنین کے بیٹے کا شرف دیکھیے۔ عباس ہاتھ جوڑ کر حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ ہو سکتا ہے کہ زہرا کے بیٹے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر ام البنین کا بیٹا بھائیوں سمیت یہاں سے چلا جائے؟ اے مولا،
ام البنین نے مجھے وصیت کی تھی، اے عباس دودھ نہیں بخشوں گی اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پہ آنچ آ جائے، دودھ نہیں بخشوں گی مولا، جو دودھ میں نے پیا ہے، جو دودھ آپ نے پیا ہے بڑا پاکیزہ ہے، لیکن میں نے بھی کنیز فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی کنیز فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے مولا و آقا کو تنہا چھوڑ کر معافی نامے پر لے کر میں چلا جاؤں میدان جنگ سے؟ مولا اب میرا بھی تقاضا سن لے، اب ام البنین کے بیٹے کا بھی تقاضا سن لے۔ کیا تقاضا ہے عباس؟ کہا مولا ابھی اذن جہاد دیجئے، ابھی اذن جہاد دیجئے کہ ام البنین کے بیٹے سب سے پہلے میدان میں جائیں۔ سید الشہداء نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، میرے سپہ سالار اگر تو چلا گیا مارا گیا اس فوج کو لڑائے گا کون؟ اس فوج کو میدان میں کون بھیجے گا؟ اے میرے علمدار نہیں دیکھتے میری فوج عجیب و غریب ہے، میری فوج میں ایسے ننے ننے مجاہد ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھنا بھی نہیں جانتے، جو تلوار پکڑنا بھی نہیں جانتے، جو نیزہ تھامنا بھی نہیں جانتے۔ میرے علمدار ابھی تو فوج باقی ہے، تو کیوں میدان میں جا رہا ہے؟ عباس گردن جھکا کر سمعن و طاعتن کہہ کر پیچھے ہٹ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ انصار میدان میں گئے، عباس ایک ایک انصاری کو میدان میں روانہ کرتے رہے۔ جب سارے انصاری ختم ہو گئے حضرت عباس پھر آگے بڑھے، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر عرض کی، مولا اب تو فوج کا بڑا حصہ تو چلا گیا، اب اس غلام کو اجازت دیجئے کہ یہ اپنی وفا کا امتحان دے دے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ اگرچہ انصار کی میری انصاری فوج تو شہید ہو گئی، لیکن میرے بھیا، میرے علمدار، میرے سپہ سالار ابھی اون محمد کو میدان میں بھیجنا باقی ہے، ابھی قاسم کو میدان میں بھیجنا باقی ہے، ابھی فوج کا وہ حصہ میدان میں نہیں گیا جس کو تیری زیادہ ضرورت ہے۔ عباس سمعن و طاعتن کہہ کر گردن جھکا کے پیچھے ہو گئے، اطاعت مولا جیسا حکم ہو۔ اور پھر اس کے بعد عباس نے ایک ایک کر کے ایک ہاشمی کو میدان میں روانہ کرنا شروع کر دیا۔ عزاداروں پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب کربلا میں حسین کی فوج کا کوئی بھی نہیں بچا، فقط علمدار بچ گیا۔ اب علمدار پھر آگے آتا ہے اور جھک کر ادب سے عرض کرتا ہے، مولا اب تو ساری فوج چلی گئی، اب تو ننے ننے مجاہد بھی چلے گئے، اب کسی کو عباس کی ضرورت نہیں رہی، مولا اب مجھے اجازت دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں اے میرے سالار اب میدان میں جا سکتے ہو، لیکن اے علمدار اب وہ فوج تو تیری محتاج نہیں رہی، وہ تو ساری چلی گئی، لیکن کچھ اور ہے جو تیری محتاج ہے، وہ کون ہے مولا؟ کہا عباس ذرا خیموں میں جاؤ، جا کر بچوں کی تشنگی کا منظر دیکھو، جا کر بچوں کی پیاس کا منظر دیکھو، میرے علمدار چلے جاؤ، لیکن تم بیویوں کے پردے کے محافظ ہو، ذرا ایک دفعہ خیمے میں اپنا رخ دکھاؤ تاکہ بیویوں کو ڈھارس رہے، ہمارا بھائی زندہ ہے، علی کا بیٹا زندہ ہے، ام البنین کا بیٹا زندہ ہے۔ عباس خیموں میں جاتے ہیں، عزاداروں بڑا قیامت کا منظر دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے، ہر خیمے میں جا کر ایک مشکیزہ اٹھاتی ہے، بچوں کو کہتی ہے بچوں یہاں پانی مل جائے گا، جب مشکیزہ الٹتی ہے خشک رہتا ہے اس کو زمین پہ پھینک دیتی ہے، ان کو لے کر اگلے خیمے میں چلی جاتی ہے، پھر خشک مشکی اٹھاتی ہے، بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، بچے اس کو دیکھ کر سمجھ گئے ہیں پانی نہیں ہے۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، روتی آنکھوں سے جھک کر مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھانے کے بعد ایک نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھایا جب بی بی کی نگاہ اپنے چچا پہ پڑ جاتی ہے، بچوں کو کہتی ہے بچوں اب پانی آ جائے گا، اب پیاس بجھ جائے گی، بچے کہنے لگے اب کیسے پیاس بجھے گی، ابھی تک تو کوئی مشکیزہ کھا لی تھا سارا، پانی موجود نہیں تھا، کہنے لگی پہلے صرف تسلیاں دے رہی تھی، اب وعدہ کرتی ہوں اب پانی آ جائے گا۔ کیوں پانی آ جائے گا؟ اس لیے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میں
میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے اور سردار عباس ابن علی نے مشکیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھایا، گھوڑے پر بیٹھ کر فرات کا رخ کیا، اپنے گھوڑے کو فرات کی طرف ڈال دیا، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، پہروں داروں کو روندتے ہوئے علی کا بیٹا فرات میں پہنچ گیا، گھوڑے کو پانی میں ڈال کر گھوڑے نے دیکھا پانی کی طرف اور پھر عباس کی طرف، گھوڑا بھی پیاسا تھا، گھوڑا منتظر ہے اگر عباس نے پانی پیا میں بھی پانی پی لوں گا، لیکن اگر مولا نے پانی نہیں پیا میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ عباس ابن علی نے چلو میں پانی لیا، پانی میں دیکھ کر اپنی تصویر، اپنا رخ دیکھ کر کیا کہا، اے نفس عباس تو تشنا ضرور ہے لیکن پانی لبوں تک نہ پہنچے، اس لیے کہ تیرا مولا پیاسا ہے، فاطمہ کا بیٹا پیاسا ہے، حسین کے بیٹے پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ پانی دوبارہ نہر میں پھینک دیا، مشکیزہ بھر لیا، مشکیزہ بھر کر گھوڑے کو ایڑ لگائی خیام کی طرف، گھوڑا دوڑنا شروع ہوا، عمر سعد نے حکم دیا، خبردار یہ پانی خیام حسینی میں نہ پہنچے، اگر فاطمہ ام البنین کے بیٹے نے پانی پی لیا پھر کبھی شکست نہیں دے سکیں گے، پھر کبھی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے، خبردار پانی نہ پہنچے۔ اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے گھیر لو عباس کو، سب آگے عباس کے گھیر حلقہ بنا لیا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی نیزہ مارنے لگا، کوئی تلوار مارنے لگا، ایک شکی نے مر کر وہ بازو قلم کر دیا جس سے مشکیزہ تھاما ہوا تھا، بازو قلم ہو کے گر گیا، علی کے بیٹے نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، ایک شکی نے مر کر شمشیر کے وار سے بازو قلم کر دیا، علی کے بیٹے نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں لے لیا اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ عمر سعد کیا کہتا ہے کہ آپ عباس کو چھوڑو، مشکیزے کو نشانہ بناؤ، ایک لائن نے تیر کمان میں لگا کر مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزے کا سوراخ ہو گیا، سارا پانی زمین پہ بہ گیا، یہ پانی نہیں بہا، سکینہ کی آرزو بہ گئی، سکینہ کا وعدہ بہ گیا۔ علی کے بیٹے نے بڑی حسرت سے مشکیزے کو دیکھا اور پھر اپنا رخ موڑ دیا، اب خیمے کس لیے جانا، اب کس لیے حسین کے پاس جانا، اب کس لیے سکینہ کے پاس جانا، اب جنگ کرتا ہوں لیکن عزاداروں جنگ کے لیے تو بازو چاہیے ہوتے ہیں، میرے مولا کے بازو تو تھے نہیں۔ علی کے بیٹے نے لڑنا شروع کیا، ایک لائن میں بڑھ کر ایک گرز سر اقدس عباس پہ مارا، عباس سین سے زمین پہ آ رہے، ایک دفعہ آواز دی، علیہ علیہ یا مولا، مولا یہ علمدار گر گیا، حسین سے اٹھا نہیں گیا، آواز دی بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، بیبیوں کا پردہ، بیبیوں کا حجاب، حسین نے اپنے آپ کو بھیا تک پہنچایا۔ عباس ابن علی کا سر اپنی آغوش میں لے کر آنکھوں سے خون صاف کیا اور کیا کہا، عباس مجھے معلوم ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، میں ابھی خیمے لے جاتا ہوں، بہنوں کے پاس لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، میرے بھیا آرام آ جائے گا۔ جب عباس نے خیمے کا نام سنا، بولا تو جا نہیں رہا تھا، آنکھوں میں خون تھا، بس اشاروں سے سمجھا دیا، مولا مجھے خیمے میں لے کر نہ جانا، کیوں بھیا کیوں لے کر نہ جاؤ، اس لیے کہ جب میں آیا تھا تو سکینہ نے وعدہ دیا تھا میرا چچا پانی لائے گا، اب کس طرح خیمے میں جاؤ، بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین ابن علی کی ایک دفعہ آواز آئی،